ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار پچھلے درس میں وضو کے مسائل اور ان مسائل میں سر کے مسح تک ہم پہنچ چکے ہیں، ابھی وضو پورا مکمل نہیں ہوا ہے۔ پورا وضو ہونے کے لیے میں سمجھتا ہوں ابھی کچھ ہفتے باقی ہیں۔ تو کیا مسئلہ تھا جو پچھلے ہفتے میں نے دیکھا، میں ان سے پوچھ رہا ہوں جو پڑھ کے آئے ہیں، جو نہیں پڑھ کے آئے وہ جواب ہی نہ دیں۔ ہاں اس کورس کے نوٹس بھی ہیں آپ لوگوں کے پاس، اور دو تین ہفتوں میں انشاءاللہ یہ درس ختم ہوگا، اس کے بعد تھوڑا وقت آپ کو ملے گا سانس لینے کے لیے، پڑھائی کرنے کے لیے، اس کے بعد امتحان ہوں گے۔ آپ سب لوگ میں امید کرتا ہوں کہ امتحان میں شریک ہوں گے، دیکھیں گے۔ تو اس کے بعد میں پھر ہمارا دوسرا کورس بھی شروع ہوگا انشاءاللہ، جو نماز کا طریقہ کتاب و سنت کی روشنی میں ہے۔ اس کے آگے ہم لوگ دوسرے کورسز بھی کرنے والے ہیں، پھر اس میں ہم ایک ایک مسئلہ لے کر بھی دیکھ سکتے ہیں، نماز میں ہاتھ کہاں باندھیں، کیا کیا دلیلیں اس میں ہیں، کیا کیا شبہات اس میں ہیں، کیا دلیل ہاتھ باندھنے کی، ہاتھ چھوڑنے کی، ناف کے نیچے، ناف کے اوپر، سینے پہ، اور بھی کہاں کہاں۔ تو یہ جتنے بھی اس میں اقوال یا جو کچھ بھی ہیں، آگے جا کے ہم تھوڑا سا مشکل وہ درس ہوتا جائے گا، پہلے کم سے کم ہم کو کیسا پڑھنا ہے وہ تو معلوم پڑ جائے، اس کے بعد کیسی کیسی لوگ پڑھتے ہیں اور اس کی کیا کیا دلیلیں لوگوں کے پاس ہیں وہ ہم آگے جا کے دیکھیں گے۔ اس کے بعد انشاءاللہ اور بھی دروس بہت سارے آنے والے ہیں آگے، اور بہت ممکن ہے ہم ایسے بھی دروس لیں جیسے مثال کے طور پر عمدۃ الاحکام یا اسی طرح سے بلوغ المرام، اس میں سے کوئی ایک باب، یا اسی طرح سے بخاری، بعض لوگوں نے بخاری دیکھی بھی نہیں ہے تو ایسا ہوتا ہے بعض اوقات، تو بخاری میں سے کتاب العلم مثلا، بخاری میں سے کتاب التوحید، پوری بخاری تو بہت لمبا وقت اس کے لیے لگے گا، پڑھانے والے کی بھی اتنی اوقات اور لیاقت ہونا چاہیے، لیکن کچھ چیزیں اس میں سے، کچھ ابواب اس میں سے بخاری کے ہم لے سکتے ہیں، جو علماء نے اس کی جو تشریحات بتائی ہیں تو ایسا کر سکتے ہیں۔ کتاب العلم بخاری سے کہ امام بخاری نے کیا کیا باب اس میں بتائے ہیں اور اسے کیا استدلال وہ کر رہے ہیں، تو یہ اختصار کے ساتھ میں ایسے کورسز بھی آگے آنے والے ہیں۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے لیے آنے والے دنوں میں جو کچھ دعوتی سرگرمیاں ہیں وہ آسان کرے، اور فتنوں سے مقابلے کے لیے علمی سطح پر ہم کو تیار ہونے کی توفیق دے۔ تو پچھلے درس میں سر کے مسح کے بارے میں ہم نے دیکھا تھا کہ تین مرتبہ سر کا مسح کیا جا سکتا ہے۔ کون سی حدیث ہے وہ، کس صحابی کی حدیث ملی ہم کو؟ عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کی، اور یعنی کون سے صحابی، شقیق ابن سلمہ یا صحابی، کس کا عمل ہے، کس نے کر کے بتایا تین مرتبہ؟ عثمان رضی اللہ عنہ کی ہے، حضرت علی کی بھی روایت میں سمجھتا ہوں ہم نے دیکھی ہے سلسلے میں، ٹھیک ہے, اس سے پہلے دیکھیے. تو آگے ہم بڑھتے ہیں ابھی مسح کے بعد میں. جیسے پچھلی مرتبہ یہ مسئلہ آیا تھا کہ ایک روایت ایسی بھی ہے, تو نوٹس میں یہ ہے, آپ لوگ نوٹس اگر ریفر کریں گے تو بہت سارے سوالات بھی آ رہے تھے, موزے پہ مسح کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے, یہ کر سکتے ہیں کہ نہیں. تو ایسے کئی مسائل ہیں جو آپ کے نوٹس میں ہیں, آپ کے لیے منع نہیں ہے پڑھنا. یعنی آپ یہ اگر سمجھ رہے ہیں کہ درس ہونے سے پہلے وہ پڑھ نہیں سکتے, تو ایسا نہیں ہے. آپ دو تین بار اس کو پڑھیے, جو چیزیں اس میں آپ پڑھ چکے ہوں گے بعد میں جا کے جب درس میں وہ باتیں آئیں گی تو آپ کے مزید سمجھ میں بات آئیں گی. تو نوٹس اگر آپ پڑھیں تو کئی سوالات کے جوابات آپ کو مل جائیں گے. مجھ کو تعجب ہو رہا تھا پچھلی مرتبہ, کئی سوالات وہی پوچھے جا رہے تھے جو نوٹس میں ہیں. تو آپ نوٹس ریفر کریں, نوٹس پڑھیں, جو نوٹس آپ کو ملے اس میں بہت سارے جوابات پہلے سے موجود ہیں. بہرحال کنپٹیوں کا مسح کرنا, یہ جو حصہ ہوتا ہے یہ سر ہے پورا, اس میں یہ خاص حصہ ہے جسے پیشانی ہے. تو یہ جو حصہ ہے کان سے جڑا ہوا حصہ ہوتا ہے, تو اس حصے کا مسح ہے یا نہیں آئیے دیکھتے ہیں. ربیع بنت معوذ ابن عفرا رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں, رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتوضا, میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرتے دیکھا. قالت فرماتی ہیں, فمسح رأسہ, تو آپ نے اپنے سر کا مسح کیا. فا کے معنی عربی میں کیا ہوتے ہیں؟ فا تو سو, انگلش میں جیسے بولتے ہیں سو, یا پس جیسے بہت ساری اردو کی کتابوں میں ہوتا ہے, لہذا وہ بھی بول سکتے ہیں. تو فمسح رأسہ, تو آپ نے کیا کیا؟ سر کا مسح. رأس کے معنی رأس, عربی زبان میں سر کو کیا کہتے ہیں؟ رأس, سر. فمسح رأسہ, تو آپ نے اپنے سر کا مسح کیا. ومسح ما اقبل منہ وما ادبر, اور آپ نے سر کا مسح کیا. تو فرماتی ہیں کہ ما اقبل منہ وما ادبر, آگے اور پیچھے دونوں حصوں کا مسح کیا. یعنی کہ بس اتنا مسح کر لیا, بلکہ آپ نے اقبل منہ وادبر, تو آگے پیچھے دونوں اس طرح سے آپ نے کیا. پچھلے درس میں ہم دیکھ چکے ہیں کیسا کیا جائے گا مسح. شروعات یوں کریں گے اور واپس سے پیچھے سے آگے آئیں گے. ومسح ما اقبل منہ وما ادبر وصدغیہ وأذنيه مرة واحدة وصدغيه, یہ صدغيه ہے, یہ صدغيه کہ آپ نے ایسا کیا اور آپ نے ایسا بھی کیا. یہ جو صدغيه ہے یہ حصہ ہے کنپٹیاں. تو صدغيه وأذنيه, اذن دونوں کان, اذنين دونوں کان, اذنيه آپ کے اپنے دونوں کان, اذنيه مرة واحدة, واحدة ایک, مرہ مرتبہ ٹائمز جس کو آپ کہیں گے. تو مرتن واحدہ کا مطلب کیا ہوگا؟ ایک مرتبہ, ایک بار, ایک بار. تو آپ نے سر کا آگے پیچھے کا مسح کیا اور آپ نے کس کا مسح کیا؟ کنپٹیوں کا بھی, دونوں کا مسح کیا. کتنی مرتبہ کیا؟ ایک مرتبہ کیا. اور کانوں کا بھی ایک مرتبہ آپ نے مسح کیا, دونوں کانوں کا. اس کو امام ابو داؤد اور ترمذی نے اپنی سنن میں روایت کیا ہے, اور شیخ الالبانی نے ابو داؤد کی تحقیق میں اس کو حسن کہا ہے. تو اس سے بات معلوم ہوئی کہ سنت سے یہ بھی ثابت ہے کہ اس حصے کا بھی مسح کیا جا سکتا ہے. اتنا کر کے چھوڑ دے تب بھی چلے گا, اتنا کر کے پورا ایسا کرے تب بھی, سنت سے دونوں ثابت ہیں. یہاں مقصود یہ ہے کہ ہم وضو جب کر رہے ہیں تو ہم ہر ہر چیز کے بارے میں معلوم کریں کہ اس کی کیا دلیل ہے. دیکھیے علم دین کو دلائل کے ساتھ سیکھنے کا نام ہے. علم کس کو کہتے ہیں؟ جس میں دلیل نہ ہو وہ علم ہے نہیں ہے, وہ سنی سنائی بات ہے. اسی کو آپ تقلید کہہ سکتے ہیں. لیکن جب علم کی بنیاد پر آدمی کسی چیز کو مانتا ہے تو یہ چیز اس کے لیے سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ چیز اس کے لیے بصیرت اور استقامت دونوں کا ذریعہ بنتی ہے. صحیح ہے؟ نہیں سنے نہیں یا سمجھا نہیں؟ کون بتائے گا کیا بولا میں نے ابھی؟ اب آپ کو درست میں اس کی بھی مشق کرنا ہے کہ جو بات آپ سن رہے ہیں تو وہ پنکھے کے ساتھ نہ ٹکرائے, ٹیوب کے ساتھ نہ ٹکرائے. کبھی ایسا ہوتا ہے پنکھا, ہاں یہ پنکھی اتنی, یہ کیوں بند رکھے یہاں سے, ٹرسٹیوں کے سے بات کرنی پڑے گی. دھیان آپ اگر دیتے ہیں تو باتیں آپ کے ذہن میں رہیں گی. کبھی کبھی ایک جملہ ہوتا ہے جو بہت اہم ہوتا ہے. کیا جملہ تھا ابھی؟ ابھی آپ ڈسٹرب اور ہو گئے کیونکہ آپ یاد رکھے ہوئے بھی چھوڑ دیے ہیں. ہاں, علم انسان کے لیے بصیرت و استقامت کا ذریعہ ہوتا ہے, ایسا جملہ تھا وہ. جب کوئی دین کی بات یا علم کی بات یا کوئی چیز آدمی دلیل کے ساتھ میں سیکھتا ہے تو وہ اس کے لیے کیا بنتا ہے؟ کیسا؟ مطلب صحیح ہے کہ نہیں پہلے یہ بتاؤ آپ یہ جملہ. اور یہ دو چیزیں کیوں بیان ہوئی یہاں پہ؟ کیونکہ کوئی جملہ ہوتا ہے واقعی بامعنی ہے, وقتی طور پہ کچھ بھی بول دیا ایسے چلتا, واقعی وہ جملہ اس کا مطلب ہونا چاہیے کچھ. بصیرت بصیرت گہری سوجھ بوجھ, ایک بصارت آنکھ سے دیکھ رہا, بصیرت گہری سمجھ کہ ایک آدمی ان ڈیپتھ اس کو سمجھ رہا ہو بات کو. تو دلیل جب سامنے ہوتی, ایسا کیوں کرتے آپ؟ او فلاں ہم باپ دادا کرتے ہیں, ہمارے ایسی کرتے, تو اس کو معلوم ہی نہیں ہوتا میں کیوں کر رہا ہوں ایسا. کئی لوگوں کو آپ پوچھئے فاتحہ کیوں دیتے ہیں, آپ یہ کیوں کرتے ہیں, ان کو معلوم نہیں ہوتا ہے. لیکن آپ کے سامنے حدیث ہے, آپ کو معلوم ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تھے, اس کی یہ حدیث ہے اور یہ الفاظ ہیں حدیث کے. دیکھیے ان اس لفظ کا یہ مطلب ہوتا ہے, اس میں ادنین کا لفظ آیا ہے, دونوں کان. دونوں کان کیوں؟ اس لیے کہ یہ لفظ آیا ہے. تو ایک آدمی جب اس کے سامنے دلیل ہوتی ہے تو گہرائی کے ساتھ میں اس میں غور کرنا بھی اس کے لیے کیا ہو جاتا ہے؟ آسان ہو جاتا ہے. اور آنے والے کوئی شبہات اگر سامنے ہوتے ہیں تو الفاظ اس کے سامنے ہیں. اگر کوئی آدمی کہے کہ کان کا مسا کیوں کرتے دو بار یا تین بار یا دونوں کان کا کیوں کرتے ہو, ایک ہی کان کا کرنا چاہیے. اب کسی آدمی کو دیکھا ہو کہ نانا جان کا مسا اس نے سیکھا ہے تو بس وہی سوچے گا, اب کیا معلوم ہمارے نانا دو کان کا مسا دونوں کان کا کرتے تھے, ہم نے وہی دیکھا اور ان کو دیکھ کے ہمارے اما جان کرتے تھے اور دادا جان کو دیکھ کے ابو جان کرتے تھے. یہ اس کے پاس دلیل ہے, اس کے پاس بصیرت نہیں ہے. بعد میں آنے والے ڈاؤٹس سے وہ ڈیل کر سکتا ہے؟ نہیں. لیکن دلیل اس کے پاس ہے, وہ بتائے گا دیکھو حدیث میں کیا ہے, الادنان من الراس, دونوں کان سر میں داخل ہیں. تو حدیث میں کتنے کان آیا ہے؟ دونوں کان. تو دونوں کان حدیث میں آیا تو اس کا مطلب دونوں کان. پھر کبھی شبہ آیا کہ سر کے ساتھ کان کا کیوں, تو حدیث اس کے سامنے ہے کہ الادنان من الراس, دونوں کان سر میں داخل ہیں. تو کہے دیکھو سر میں داخل ہیں یعنی سر کے ساتھ ان کا مسا ہونا چاہیے. تو اب ایک حدیث اس کے سامنے ہے, کل کو کوئی اور شبہ سامنے آ سکتا ہے, اس دلیل کی وجہ سے وہ ان شبہات میں گہرائی کے ساتھ میں غور و فکر کر کے صحیح سٹینڈ لے سکتا ہے, وہ غلطی سے بچ سکتا ہے, وہ گہرائی کے ساتھ سوچنے کی پوزیشن میں ہوتا ہے. اس کو بصیرت کہتے ہیں. تو دلیل غور و فکر کی دعوت دیتی ہے اور دلیل سے آدمی میں استقامت پیدا ہوتی ہے. کوئی آدمی بولے گا نہیں میں بول رہا ہوں نا ایسا کرو, نہیں, دلیل ایسی ہے. جس کے پاس دلیل ہے اس آدمی کی بات پکی اور پختہ اور قابل قبول اور حجت ہوتی ہے. تو دلیل سے جمنا آسان ہو جاتا ہے. ایک آدمی ہے, کسی نے بول دیا جاؤ یہاں سے آتا, اور ایک آدمی وہ دیکھ رہا ہے جی پی ایس, وہ دیکھ رہا ہے نقشہ, بتا رہا نہیں یہ رستہ یہاں یہ جاتا ہے اور یہاں یہ جاتا ہے, دیکھو یہاں پہ بتا رہا ہے. تو اب اس کے پاس کیا ہے, نقشہ ہے, اس کے پاس دلیل ہے. وہ بولے گا نہیں یہی رستہ جاتا ہے, کیونکہ دیکھو اس طرح بتا رہا ہے. کسی کے پاس کمپس ہے, وہ بتا رہا ہے دیکھو ایسٹ یہاں ہے, ویسٹ یہاں ہے, یہ ادھر قبلہ ہے. اور کسی کے پاس نہیں ہوتا, میرا دل بولتا یہاں ہے, دل کا قبلہ ہے میرا, چلے گا اس کی دلیل ہے وہ نہیں. تو جس کے پاس دلیل ہوتی ہے وہ اپنی بات میں, ورنہ نماز میں بھی سوچے گا کبھی یہاں نکلا تو کبھی وہاں نکلا, تو سفر میں بھی سوچے گا کبھی یہ راستہ غلط رہا تو اس آدمی کے عمل میں پختگی ہوتی ہے نہیں, وہ کبھی بھی بھٹک سکتا. ایک آدھ آدمی ملے گا کہاں جا رہے, بولا وہاں جا رہا ہوں, ارے یہ رستہ نہیں جاتا ہے, مذاق میں بول دیا, تو یہ آدمی کیا کرے گا واپس یو ٹرن لے کے دوسری راستے پہ نکل جائے گا. کیوں, اس کے پاس دلیل نہیں ہے, اس کے عمل میں ثابت قدمی نہیں ہوتی ہے. لہذا ہم یہ کوئی آدمی بول سکتا ہے اتنا چھوٹا وضو, اس کو اتنے ہفتے لگا رہے, ہم نے کب وضو کرنا. تو آپ کو یہ بات سمجھنا چاہیے کہ وضو آپ کر رہے ہو لیکن اس کے جتنے اجزاء ہیں ان کے بارے میں دلائل آپ کو اگر معلوم ہوتے ہیں, کل کو کوئی آدمی آ کے کہے گا کہ یہ غلط ہے تو آپ اس کو بتا سکتے نہیں, ہم نے حدیث پڑھی ہے, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی لیتے وقت میں آپ نے برتن میں ہاتھ ڈبویا تھا, صحابہ نے بھی آپ کی طرح جب وضو بتایا انہوں نے بھی برتن میں ہاتھ ڈالا تھا. لہذا تمہارا یہ بولنا غلط ہے کہ برتن میں پانی نہیں ڈال سکتے, کیوں, ہمارے پاس کیا ہے, دلیل ہے. تو دلائل سے ایک انسان میں غور و فکر کرنے کی قوت پیدا ہوتی ہے اور اس آدمی کے عمل میں پختگی اور ثابت قدمی, جس کو آپ استقامت, ثابت قدمی, اس کو ثبات بولتے ہیں, اس کو ثابت قدمی کہتے ہیں, اس میں ثابت قدمی پیدا ہوتی ہے دلائل کی وجہ سے. لہذا ہم یہ جو اتنا تفصیل سے دیکھ رہے ہیں ایک ایک چیز کی دلیل, جس میں بارہا احادیث ریپیٹ بھی ہوتی ہے, دیکھیں پھر یہ مسا آ گیا اس میں اور ایک مرتبہ مسا کیا, کانوں کا کیا, پچھلی حدیثوں میں بھی ہم نے دیکھا ہے. تو تکرار دلیل سے مزید مسئلہ اور مؤکد ہو جاتا ہے. ایک حدیث میں آیا ایسا کیا, دوسری حدیث میں آیا پھر وہی عمل, تیسری حدیث میں پھر وہی عمل, تو اس سے کیا ہو رہا ہے, عمل اور کیا ہو جاتا ہے, پکا ہوتا ہے کہ دیکھو کئی صحابہ نے یہ بات بیان کی. تو ایک تو یہ چیز پیدا ہوگی پختگی, مزید اس میں ایک چیز یہ بھی پیدا ہوتی ہے کہ ایک آدمی کا اطمینان ہوتا ہے کہ ہاں ہمارے دین میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک چیز سکھائی اور صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو امت کے لیے کیا کیا, محفوظ کیا. لہذا کوئی آدمی اگر یہ کہنے لگے اتنا باریک باریک کیا آپ دلیل جمع کرتے بیٹھے, تو یہ کس کے طریقے کی خلاف ورزی ہے, صحابہ موٹا موٹا وضو کر لو کہا باریکی میں تب جاتے ہو تو کیا ایسا ہی ہوگا, نہیں, کیونکہ صحابہ نے کیا کیا, آپ نے ایسے ہاتھ کیا, آپ نے اس طرح سے لیا, آپ نے چلو میں پانی لیا, دائیں ہاتھ میں لیا, آپ نے اس طرح, یہ جو تفصیل صحابہ بیان کر رہے ہیں کیا خامخا بیان کر رہے ہیں, نہیں, انہوں نے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, انہوں نے اہمیت سمجھی اس کی, انہوں نے ایک ایک باریک باریک بات بتائی. یہ تو ابھی میں صرف وضو بتا رہا ہوں, ورنہ پانی کے مسائل الگ ہیں, برتن الگ ہیں, کون کون سے برتنوں میں آپ نے وضو کیا ہے, برتن کہاں رکھا, مسواک کرتے وقت میں آپ کے حلق سے آواز کیسی نکل رہی تھی, اس طرح کے صحابی نے کر کے بتایا, الف عین کر کے بتایا صحابی نے. کیوں بتایا, اس لیے بتایا کہ امت کو معلوم ہو واقعی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی تھی, کوئی چیز ڈھکی چھپی نہ رہے, یہاں تک کہ آپ کی زوجات نے غسل کے بارے میں بھی بتائی تفصیل کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ایسے غسل کرتے تھے. بعض اوقات چھپانے کی چیزیں ہوتی وہ بھی بتائی, کیونکہ نبی یہ عام آدمیوں کی طرح نہیں ہے, ان کی زندگی کا ہر پہلو امت کے لیے کیا ہے, نمونہ اور اسوہ ہے. تو یہ بھی پہلو ہے, چھپے ہوئے جو زندگی کے حصے ہوتے ہیں وہ بھی آدمی کیسے جیے وہ بھی نبی کا سامنے ہونا چاہیے لوگوں کے. تو انہوں نے وہ بتایا ایسا ایسا. لہذا کسی کے ذہن میں اگر یہ بات آئے کہ وضو میں اتنی باریکی میں جا کے کیا کرنا, اب نماز کب پڑھیں گے اور پھر روزہ کب رکھیں گے اور حج کب کریں گے اور جنازہ کب ہوگا ہمارا, تو ایک آدمی جو ہے دین بہت وسیع ہے, لیکن دین کیسے آتا ہے؟ آپ کو سمجھ لیجیے 40 سال زندہ رہنا ہے. آپ بولیں گے روزانہ کون کھائے گا کھانا, ایک کام کرتے, کام بہت ہے اپنے کو, ایک دن میں 40 سال کا پورا کھا لیتے ہیں, اس کے بعد اسی کو ہضم کرتے رہیں گے, چلے گا ایسا؟ نہیں, علم تھوڑا تھوڑا ہی آتا ہے. ایک ایک حدیث, ایک ایک آیت, ایک مسئلہ, تھوڑا تھوڑا جو علم آتا ہے اس علم میں ثبات, اس علم میں پختگی اور اس علم میں تفقہ زیادہ ہوتا ہے. طالب علم کیسا ہوتا ہے؟ سب چاہیے, اب چاہیے. طالب علم کے اندر یہ ہوتا ہے سب چاہیے, اور کب چاہیے؟ اب چاہیے. اور یہ چیز خود اس کے لیے رکاوٹ بنتی ہے. آپ زندگی کے, آپ کو یہاں سے مثلا وضو خانے تک جانا ہے, آپ سارے قدم ابھی چل سکتے؟ ایک اس میں سارے قدم ہو جائیں آپ کے؟ نہیں, آپ کو ایک قدم ایک قدم ایک قدم ایسے کرنا پڑے گا. ڈاکٹر کی دیوی ساری دوا, کون ایک ہفتے تک کا کورس کرتا ہے؟ سپر کورس آج ہی کر لو, اس کا کورس نہیں, ایئر فورس ہو جائے گا پورا سیدھا اوپر. تو اس بات کو بھی یاد رکھے. بعض اوقات لوگ سوچتے ہیں ذرا جلدی کرو نا, جلدی ختم کرو کورس. کورس ایک دن میں, ایک درس میں لی ہوئی چیز ہے, میں نے ایک درس میں بھی اس کو ختم کیا ہوں, پورا وضو کا طریقہ. لیکن یہ جو ہماری مجلس ہے یہ کیسی ہے؟ یہ زیادہ چباتے ہیں, تو زیادہ چبانے سے کھانا اچھی طرح سے غذا جسم کی بنتا ہے, اور کم چبائیں گے تو بنتا نہیں, بنتا وہ پیٹ میں جاتا لیکن جسم کا حصہ صحیح ڈھنگ سے بنتا نہیں. اسی طرح سے علم کی باتوں کو جب آدمی اچھی طرح سے سمجھتا ہے, غور و فکر اس میں کرتا ہے, تو اس میں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ واقعی اس میں کئی باتیں سامنے آتی ہیں. تو اس کو یاد رکھیے. بہرحال تو ہم نے دیکھا, کیا دیکھا, کون بتائے گا آخری مسئلہ کیا دیکھا ہم نے؟ تو یہ کس سے حدیث آئی ہے؟ ربیع بنت عفراء. تو انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, آپ نے مسح کیا اپنے سر کا آگے پیچھے, اور آپ نے اپنی دونوں کن پٹیوں کا اور دونوں کانوں کا ایک مرتبہ مسح کیا. اس کو ابو داؤد ترمذی نے روایت کیا ہے. دونوں پاؤں دھونا, مسح کے بعد کیا عمل ہے؟ گردن کا مسح نہیں آیا, اس لیے کہ گردن کا مسح کسی بھی صحیح حدیث سے یا حسن حدیث سے ثابت نہیں ہے. اس سلسلے میں 7-8 حدیثیں جو آئی ہیں وہ سب کی سب کیا ہیں؟ ضعیف ہیں. چونکہ ہمارے اس کورس کا مقصود یہ نہیں ہے کہ ہم ساری ضعیف روایت کا جائزہ لیں, لہذا اس کو میں نے حذف کر دیا ہوں. آگے جا کر جب ہم کوئی مستقل کتاب لے کر دروس دیکھیں گے, سنن ابی داؤد میں کتاب الطہارہ یا اس طرح سے آگے کریں گے, تو انشاءاللہ تب کی بات ہے, ابھی وہ آگے بہت ٹائم ہے اس کو. عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت, اس سے پہلے ایک روایت اور دیکھ لیتے ہیں. دونوں پاؤں کا دھونا, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم رأى رجلا لم يغسل عقبيه فقال ويل ويل للأعقاب من النار. امام مسلم نے کتاب الطہارہ میں اس کو روایت کیا ہے. ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم رأى رجلا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا. رأى دیکھا, رجلا ایک آدمی کو دیکھا. لم يغسل عقبيه, اس نے نہیں دھویا تھا عقبی اپنی ایڑیاں, پاؤں کا جو پیچھے کا حصہ ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ایڑی. تو آپ نے جب دیکھا اس کے پاؤں کے پیچھے حصے میں کیا ہے؟ سوکھا پن ہے. فقال ویل للعقاب من النار, آپ نے فرمایا کہ ایسی ایڑیوں کے لیے جہنم کی آگ ہے. ویل کے معنی ہوتے ہیں بربادی, ہلاکت, ویل. تو ایسی جو ایڑیاں ہیں کون سی؟ جس میں وضو کے سلسلے میں دھونے میں لاپرواہی برتی جائے, تو ایسی ایڑیوں کے لیے کیا ہے؟ جہنم کی آگ کی وعید ہے. اس حدیث سے کیا باتیں معلوم ہوئی؟ نمبر ایک, ایڑی کو اچھی طرح سے دھونا چاہیے. اس کا حکم کیا ہے؟ اس کا حکم کیا ہے جب پوچھا جائے تو جواب یہ ہوگا واجب ہے, مستحب ہے, حرام ہے, مکروہ ہے, مباح ہے, کیا ہے, فرض ہے یا واجب ہے؟ فرض نہیں ہے نا. واجب اور فرض کیا ہے؟ ایک ہی ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ ایڑیوں کا دھونا واجب یا فرض ہے. ٹھیک, اور کیا معلوم ہوا؟ یعنی اگر نہیں دھوئے تو جہنم کی آگ کی وعید اس کے لیے ہے. تو یہ کیسے گناہوں میں سے ہے؟ کبیرہ گناہوں میں سے, یہ کبائر میں سے ہے. یعنی وضو میں لاپرواہی برتنا یہ کیا ہے؟ کبائر میں سے. اس لیے کہ وعید جس چیز پر آئے وہ چھوٹی چیز ہوتی ہے, جہنم کی وعید اس کے اوپر ہے. تو کوئی آدمی وضو کے اعضا دھونے میں لاپرواہی برتتا ہے, ایک تو یہ کہ آدمی دھو رہا ہے اس کو خود احساس نہیں تھا, ایک اور بات ہے, لیکن اس نے کسی طرح سے دھو لیا, دھیان سے نہیں دھویا, یہ کیا ہے؟ یہ بری بات ہے, یہ کبائر میں سے ہے. اسی لیے آپ نے کیا کہا؟ ایسی ایڑیوں کے لیے جہنم کی آگ کی وعید ہے. پھر اس سے یہ بھی بات معلوم ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے وضو وغیرہ کے سلسلے میں بھی ان کی نگرانی کرتے تھے. یعنی علماء کا کام ہے کہ عوام کے احوال کی نگرانی کریں. اگر عالم بولتا ہے لوگ جانے اپنی زندگی جانے, ہم کیوں دیکھیں, ہم اپنی زندگی میں مگن رہیں گے, کیا ایسا ہی ہے؟ نہیں. وضو کا معاملہ, وضو کے سلسلے میں بھی آپ لوگوں کی نگرانی کرتے تھے. آپ نے دیکھا کہ اس کے پاؤں پہ ایسا ایسا, پیچھے کا ایسا سوکھا ہے, تو آپ نے کیا کہا؟ ویل للعقاب من النار, سوکھی ایڑیوں کے لیے جہنم کی آگ کی وعید ہے. تو اس سے معلوم ہوا پاؤں کا دھونا لازم ہے. اور کوئی آدمی بولتا کہ اتنا سارا دھوئے نا, تھوڑا سا رہے گا تو کیا ہوتا, چلتا؟ نہیں. تو آپ نے جب دیکھا کہ تھوڑا سا حصہ سوکھا ہے تو چلے گا؟ نہیں, پورا پاؤں دھونا لازم ہے. کوئی حصہ سوکھا, اب اگر ایڑیوں کی بجائے کوہنیوں کا حصہ سوکھا رہے تو وضو ہوگا؟ اسی حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ جس عضو کا دھونا فرض ہے اس کا کچھ حصہ بھی سوکھا نہیں رہنا چاہیے. تو یہاں حدیث کس سلسلے میں ہے؟ ایڑیوں کے سلسلے میں ہے. تو اس کو دوسرے اعضاء کے بارے میں بھی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ان اعضاء میں بھی کوئی حصہ سوکھا نہیں رہنا چاہیے. سمجھ میں آ رہا ہے یہ حدیث سے؟ ہاں, یہ ظاہر ہوتا ہے. اور آگے آئیے, ایک اور حدیث ہم دیکھتے ہیں جس سے مزید وضاحت ہوتی اس مسئلے کی. اب پچھلی حدیث کے راوی کون ہیں؟ ابو ہریرہ. اور اگلی حدیث کے راوی عمر بن الخطاب. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان رجلن توضع, ایک آدمی نے وضو کیا, فترک موضع ظفر علی قدمیہ, تو اس آدمی نے کیا کیا؟ ظفر, ناخن جتنا حصہ, ایک آدمی کا ناخن کتنا حصہ رہتا ہے؟ اتنا. تو اس نے اتنا حصہ چھوڑ دیا دھونے سے, مطلب دھویا اور چھوڑ گیا, اسے دھیان نہیں دیا, پرواہ نہیں کی. تو فترک موضع ظفر علی قدمیہ, ایک قدم پر ناخن جتنا حصہ سوکھا اس کا چھوڑ دیا اس نے, اس نے چھوڑ دیا اس کو, چلتا کیا ہوتا, چھوڑ دیا اس کو. فابصرہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم, تو وہ چیز اس کے بدن کا اتنا حصہ, پاؤں کا حصہ سوکھا رہنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا. فقال ارجع ارجع فاحسن وضوءك فرجع ثم صلى. آپ نے کیا کہا؟ ارجع, واپس جا. وہ آیا وضو کر کے اور آپ نے دیکھا کہ اس کا جسم کا پاؤں کا اتنا حصہ کتنا سوکھا ہے, اتنا ناخن جتنا حصہ. آپ نے کہا واپس جا, فاحسن وضوءك, جا اچھی طرح سے وضو کر کے آ. فرجع, وہ آدمی واپس گیا. ثم صلى, پھر آ کے اس نے واپس سے نماز پڑھی. اس حدیث کو امام مسلم نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے. اس سے کیا معلوم ہوا؟ وضو میں, ہاں وضو, ہاں کیا ہے وضو میں؟ ناخن جتنا حصہ بھی سوکھا نہیں رہنا چاہیے. اگر ہو گیا اس کا وضو اور آ گیا وہ مسجد میں تو اب کیا کریں گے؟ جانے دو آ گیا, ابھی سجدہ سہو کر سکتا ہو؟ بولے سجدہ سہو کریں تو ہو جاتی نماز, چلتا ایسا؟ ارجع, واپس بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور کیا کہا؟ فَأَحْسِن وُضُوءَكَ, اچھی طرح سے وضو کر کے آ. اس میں علماء کا اختلاف ہوا ہے. بعض علماء اس طرف گئے ہیں کہ وہ جا کے اتنا حصہ دھو کے آ جائے, لیکن بعض علماء نے کہا کہ نہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کیا ہیں؟ جا اور اچھی طرح سے وضو کر. لہذا اس آدمی کو واپس سے کیا کرنا پڑے گا؟ وضو کرنا پڑے گا, خصوصاً جب کہ سب کافی دیر ہو چکی ہو اور اعضاء سوکھ بھی چکے ہوں, تو ایسی صورت میں وہ کیا خالی پاؤں دھو کے آ سکتا ہے؟ ایک عجیب چیز میں نے کتاب میں پڑھی کہ ایک آدمی وضو کرے اور بھول جائے وہ کچھ وضو میں, تو کیا کرے؟ بایاں پاؤں دھوئے. اس کو یاد نہیں ہاتھ دھویا کہ نہیں دھویا میں نے. بہشتی زیور میں لکھا ہوا ہے اس طرح سے کہ ایک آدمی اگر وضو کرے اور وہ بھول جائے کہ فلاں عضو میں نے دھویا یا نہیں دھویا, میں نے ہاتھ دھویا کہ نہیں دھویا, پاؤں دھویا کہ نہیں دھویا, اس کو شک ہو رہا ہے, بھول جائے وہ, تو وہ آدمی کیا کرے؟ کیوں؟ ہم کو بھی نہیں معلوم. اس میں لکھا ہوا اس لیے کہ وہ آخری عضو ہے, تو آخری ہوا تو کیا ہوگا؟ یعنی جو رہ گیا ہے وہ دھوئے گا آدمی یا صرف بایاں پاؤں دھو لے؟ تو ایک آدمی اس طرح سے, اس کی کوئی دلیل ہے؟ ہمارے علم میں تو کوئی دلیل نہیں ہے. اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے تو ہم کرتے, لیکن آپ سے کوئی حدیث ہم کو ایسی نہیں ملی. تو اس میں راجح قول یہی دکھائی دیتا ہے کہ اس کو جا کر واپس سے وضو کرنا چاہیے. ایک وجہ اس کی علماء نے یہ بھی لکھی ہے کہ وضو میں موالات ہے. موالات کی کیا معنی ہے؟ ایک کے بعد دوسرا. موالات ولی سے ہے, یلی سے ہے, ایک کے بعد دوسرا جڑا رہنا. مثلا آپ سوچئے, ایک آدمی جا کے کلی کر کے آیا, پھر بیٹھا ادھر ادھر کی گپ شپ کیا, پھر جا کے ناک میں پانی ڈال کے آیا, پھر جا کے ہاں کیسے کیا کر رہے, پھر واپس جا کے منہ دھو کے آیا, وضو ہوگا اس کا؟ کیوں نہیں ہوگا؟ وضو کیا ہے؟ پورا ایک عمل ہے. لہذا چونکہ اس کا وہ عمل فاصلہ ہو گیا, اس لیے علماء نے کیا کہا؟ وضو نہیں ہوگا اس کا. ہاں اگر تھوڑی دیر میں کچھ ایسا ہو جاتا ہے, مثلا ایک آدمی وضو کرتے کرتے اس کا پانی ختم ہو گیا, اٹھا اور برتن سے پانی اس نے لیا اور پھر بچا ہوا حصہ دھویا, تو چلے گا؟ کیونکہ وہ کسی اور عمل میں مشغول نہیں ہوا ہے. وہ بازار میں گھوم کے آیا اور اگلا پاؤں دھو رہا ہے, ایسا ہوا نہیں. تو اس کو واقعی اس کی جو بھی کوشش تھی وہ کس سلسلے میں تھی؟ وضو کے لیے تھی, اور زیادہ فاصلہ اس کا نہیں ہوا ہے. تو یہ بھی علماء نے کہا کیونکہ وضو کر کے آ گیا اور اس کا وضو صحیح نہیں ہوا, اب جا کے واپس کیا کرنا پڑے گا؟ اس کو پھر سے وضو کرنا پڑے گا. تو بہرحال یہ اختلاف اس مسئلے میں ہے, اس کو تفصیل سے ہم تب دیکھیں گے جب اس بارے میں اور احادیث, دوسری اس کے بالمقابل حدیثیں جو علماء نے ذکر کی ہیں کسی مسئلے میں, تو وہ بھی ہم دیکھیں گے انشاءاللہ. لیکن اتنا ہے, اس حدیث سے بات معلوم ہوئی کہ ایک آدمی کو وضو میں تمام اعضاء کا خیال رکھنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی عضو اس کا سوکھا رہ جائے. کیا کیا پاسبلٹی ہے کہ کون سے اعضاء سوکھے رہ سکتے ہیں؟ کوہنی بھی سوکھی رہ سکتی ہے. بہت سارے لوگ یوں 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 کرتے ہیں, پانی یہاں تک جاتا ہے لیکن کوہنی ٹھیک سے دھلتی نہیں ہے, ایڑیاں ہیں. تو یہ ایڑیاں اور کوہنیاں عام طور سے اس میں اس بات کا خدشہ رہتا ہے کہ وہ سوکھی رہ جائے گی. لہذا یہ کیوں ہو سکتا ہے ایسا؟ کیوں سوکھا رہ سکتا ہے؟ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ لاپرواہی اور جلدی, ایک دم جماعت کھڑی ہے اور یہ بائک پہ آیا, بائک چھوڑا اور سیدھا نماز کے لیے, وضو کے لیے پھر دوڑا دوڑا آیا, کسی طرح سے وضو کیا اور جماعت پانا ہے اس کو, تو اس وجہ سے بھی سوکھا رہ سکتا ہے. تو جلد بازی کی وجہ سے اور لاپرواہی کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ آدمی کے اعضاء سوکھے رہ جائیں, اس کو دھیان دینا چاہیے. اسی طرح سے بلا عدد دونوں پاؤں دھونا, یعنی کوئی پاؤں دو بار دھو لیا, کوئی تین بار دھو لیا, تو چلے گا؟ دیکھیے, دیکھتے ہیں. عبداللہ ابن العلا سے روایت ہے, کہتے ہیں انہو سمع یزید یعنی ابن ابی مالک و اب الازہر عبداللہ ابن العلا نے سنا, کہتے ہیں میں نے سنا کس سے؟ یزید ابن ابی مالک سے اور ابو الازہر سے میں نے بات سنی. یحدثانی عن وضوء معاویہ, دونوں کے دونوں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وضو بتا رہے تھے کہ حضرت معاویہ نے کیسے وضو کیا. یحدثانی عن وضوء معاویہ قال یریہم وضوء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ ان لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو کر کے دکھا رہے تھے. یعنی یہ ان کا اپنا وضو ہے, مجھ کو ایسا وضو کرنا اچھا لگتا ہے, نہیں. حضرت معاویہ کس کا وضو دکھا رہے تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. فَتَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا, تو حضرت معاویہ نے وضو کیا تین تین مرتبہ, یعنی تین بار پورا وضو کیا. کیا مطلب اس کا؟ ہر عضو کو کلی تین بار, ناک میں تین بار پانی, اور جھاڑنا تین مرتبہ, اور چہرہ تین مرتبہ دھونا, دونوں اعضو تین, ہاتھ تین مرتبہ دھونا, تو سارے اعمال کتنی مرتبہ کیے؟ تین تین مرتبہ. تو ایسا اگر آپ حدیث میں پڑھیں تین تین مرتبہ وضو کیا کا مطلب کیا ہوگا؟ ورنہ کوئی آدمی بولے گا ایک نئی بات ملی آج, وضو کیا تھوڑی دیر رکا سبحان اللہ الحمدللہ کے, پھر وہاں وضو خانے میں بولے یہ کیا کر رہا, بولے تین مرتبہ وضو کرنا بھی ثابت ہے, دلیل دلیل یہاں پہ. تو ایسا نیا مسئلہ کوئی نکالے نہیں. اسی لیے ہم کیا کہتے ہیں؟ قرآن و سنت, اور فہم کس کا؟ سلف کا. سلف کون؟ صحابہ, تابعین اور تبع تابعین, یہ بنیادی طبقے ہمارے ہیں. اس کے بعد کے بھی لوگ اس میں شامل ہو سکتے ہیں, لیکن بنیادی طبقے کتنے ہیں؟ تین ہیں, اور اس میں بھی اصل کون؟ صحابہ ہے. تو فَتَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا, تو تین تین مرتبہ وضو کیا. وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ بِغَيْرِ عَدَدْ, رِجْلَيْ رِجْل, رِجْل کی معنی رِجْلَيْهِ, لفظ کیا آ رہا ہے؟ رِجْلَيْهِ, رِجْل قدم, فٹ جس کو کہتے ہیں آپ, یعنی جس میں آپ جوتا پہنتے ہیں اس حصے کو کیا کہیں گے؟ ٹخنوں تک ہوتا ہے, وہ ٹخنوں تک ہوتا ہے تو رجل اس کو کہیں گے. پورا پاؤں آپ کا, یہ پورا پاؤں ہے, گھٹنا بھی اس میں آ جاتا ہے, لیکن قدم جس کو آپ کہتے ہیں تو اس کو کیا کہتے ہیں عربی زبان میں؟ رجل, قدم بھی کہتے ہیں. تو دونوں رجل, رجلین دھوئے انہوں نے, بغیر عدد, بغیر گنتی کے, یعنی کوئی گنتی کا لحاظ اس میں نہیں کیا. اس میں کچھ لوگوں نے اسے استدلال کیا کہ تین مرتبہ سے زیادہ دھو سکتے ہیں کہ نہیں, اس سے معلوم ہو رہا ہے, لیکن علماء نے بات کہی ہے کہ نہیں, چونکہ اگلی حدیث میں آنے والی حدیث ہے اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اعضا کو تین سے زیادہ مرتبہ نہیں دھونا چاہیے. لہذا یہاں بغیر عدد آ رہا ہے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کوئی تین کے عدد کا لحاظ نہیں کیا, دو مرتبہ بھی دھو لیا, تین مرتبہ بھی دھو لیا, اس طرح سے کوئی گنتی کا لحاظ نہیں کیا. یہ راج ہے قول اس میں ہے کہ انہوں نے عدد کا لحاظ نہیں کیا اس میں. اس حدیث کو امام ابو داؤد احمد نے اور دوسرے محدثین نے بھی روایت کیا ہے, یہ صحیح روایت ہے. تو کس صحابی کا عمل اس میں ہے؟ معاویہ رضی اللہ عنہ کا. کیا وہ اپنا عمل بیان کر رہے ہیں؟ یہ وضو کس کا ہے؟ جب کوئی صحابی کہے کہ دیکھو یہ عمل نبی کا ہے میں کر کے بتاتا ہوں, پورا عمل ان کا جب دیکھا جائے گا تو اس کے تمام اجزاء کو کس کے ماننا پڑے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, کیونکہ وہ بول رہا ہے کہ دیکھو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو ہے, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہے. تو سارے اس کے جو اجزاء ٹکڑے جتنے بھی اعمال ہیں سب کس کے ماننے پڑیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو یہ پاؤں دھونا ہم نے اس کی دلیل دیکھی. کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی پاؤں دھونے کی بجائے اس پر مسح کرے, یہ کس صورت میں ہوگا؟ جب آدمی موزے پہنے ہوئے ہو, اور موزے کتنی قسم کے ہوتے ہیں؟ دو, ایک ہوتے ہیں چمڑے کے اور ایک ہوتے ہیں کپڑے کے. کپڑے کے, کپڑا تو چمڑا اور کپڑا. چمڑے کے موزے کو کیا کہتے ہیں؟ خفین. اس کو یاد رکھیے. خفین اور یعنی دو خف، دونوں اس کو خفین کہتے ہیں. اور کپڑے کے موزوں کو جوربین، جوربین. تو خفین چمڑے کے اور جوربین کپڑے کے، یہ اس کا فرق یاد رکھیے، جوربین خفین. آئیے دیکھتے ہیں کیا اس بارے میں مسئلہ ہے. ابراہیم حمام سے روایت کرتے ہیں، بال جریر ثم توضا. جریر رضی اللہ تعالی عنہ نے پیشاب کیا. بالا کے معنی عربی زبان میں کیا ہے؟ استنجا کرنا. اب ہمارے یہاں چھوٹا استنجا بڑا استنجا بولتے ہیں اس کو، سادہ الفاظ میں کیا کہیں گے اس کو؟ پیشاب کرنا، تاکہ سمجھ میں آئے واقعی کیا ہے. تو بالا کے معنی عربی زبان میں پیشاب. پیشاب کو کیا کہتے ہیں؟ بول. پیشاب کوئی آدمی کہے گا یہ کیا سکھا رہے مسجد میں بیٹھ کے، اب تو حدیث میں آئے تو کہاں اس کو، کہاں پہاڑ پہ جا کے پڑھیں گے آپ؟ بالا تو اس کو عربی زبان میں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ خنزیر کا نام مسجد میں نہیں لینا چاہیے، تو قرآن میں اللہ نے لیا ہے، تراویح میں سب وضو کر کے پڑھتے ہیں سنتے ہیں، تو مطلب جو چیز دین کی ہے، کبھی اللہ مکھی کے بارے میں بتائے گا، کبھی مچھر کے بارے میں، بتوں سے زیادہ اور کیا، اور ابلیس اور فرعون سے زیادہ ڈینجر کیا ہے؟ لیکن مسجد میں اس کا نام آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اور اس کا نام مسجد میں نہیں لینا. بعض لوگ رات میں سانپ کا نام نہیں لیتے، رسی بولتے ہیں اس کو. کہاں سے لائے یہ رسی، چلتی پھرتی رسی؟ وہ ایسا سمجھتے ہیں کہ اس کا نام لیے تو آ جائے گا، وہ آتا ہو نہیں، یعنی اس کا نام لیے تو آ جاتا، کوئی جنوین ہے وہ، جن بھی نہیں آتا. تو یہ بہت ساری خرافات لوگوں میں ہیں. تو ایک آدمی اگر دین کے مسائل بیان کرنے میں نجاست اور اس طرح کی چیز کا تذکرہ کرتا ہے، چاہے وہ مسجد میں ہو چاہے وہ حرم میں ہو، یہ ساری چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں سکھاتے تھے؟ مسجد نبوی میں. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ہاں بےہودہ بات کوئی آدمی کرتا ہے تو یہ جائز نہیں ہے، مسجد میں بھی نہیں اور باہر بھی نہیں. تو بال جریر ثم توضا. جریر رضی اللہ تعالی نے پیشاب کیا، پیشاب سے فراغت کی اور اس کے بعد وضو کیا. ومسح علی خفیہ. جب وضو انہوں نے کیا تو اپنے خفین پر مسح کیا. خفین پر مسح، خفین چمڑے کے موزے پر. فقیل تفعل هذا. لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ ایسا کرتے، یعنی الفاظ کا وزن ایسے ہی ہے، تفعل هذا ایسا کرتے آپ، یعنی موزے پہ مزہ کرتے آپ پاؤں دھونے کی بجائے. فقال نعم. انہیں کہا کہ ہاں. دلیل کیا ہے؟ میرا دل بولتا ہے. دلیل صدیق صحابہ سے، ایک صحابی ہیں. دیکھیے اس میں طریقہ علم کا کیسا ہوتا ہے. لوگوں نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہیں آپ، ایسا کرتے آپ، آپ چمڑے کی موزے پہن کے مزہ کرتے، یعنی لوگوں میں معروف کیا ہے، قرآن میں آیت کیا ہے، وضو میں کیا کرنا ہے تم نے؟ وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین. ارجلکم کس کے ساتھ جڑا ہوا ہے؟ دھونے کے ساتھ یا مسا کے ساتھ؟ دھونے کے ساتھ. تو پاؤں تو دھونا چاہیے، تو آپ کیا کر رہے ہیں ابھی چمڑے کے موزے پر؟ تو گویا کہ جو آدمی سوال پوچھ رہا ہے اس کو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ کس کے خلاف جا رہا ہے؟ قرآن کے خلاف. قرآن میں مسا کا ذکر ہے نہیں ہے، دیکھیے قرآن میں نہیں ہے اور حدیث میں ہے. تو بہت سارے کیا کہتے ہیں قرآن میں تو ایسا ہے اور تم حدیث بتا رہے امام کے پیچھے پڑھنا چاہیے. قرآن میں کیا ہے؟ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو غور سے سنو اور چپ رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. ہم حدیث بتا دیں بھائی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں آپ نے دیکھا سنا لوگوں کو نماز میں وہ قرأت کر رہے ہیں، آپ نے پوچھا شاید تم امام کے پیچھے پڑھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہاں ہم جلدی جلدی پڑھتے اللہ کے رسول. آپ نے کہا مت کرو ایسا سوائے سورہ فاتحہ کے. تو اب جب یہ حدیث بیان کی جاتی تو بولتے قرآن بڑھا گیا حدیث بڑی. قرآن میں کیا ہے؟ مت. قرآن زیادہ پاورفل ہے نا. اللہ بڑھا گیا رسول اب ایسا بھی پوچھنے والا پوچھے تو کوئی بھی مسلمان ہے وہ کیا کہے گا؟ اللہ بڑا ہے بھائی. یعنی ہر زمانے کے مسلمان کیا بولتے آئے, اس کو کوئی دلیل نہیں بھی ملی تو بولے گا اذان میں اللہ اکبر اللہ اکبر ہے, نماز میں بھی کیا ہے اللہ اکبر ہے. لیکن کیا یہاں پر کون بڑا ہے کا مسئلہ ہے؟ رسول کہاں سے بیان کر رہے ہیں؟ اپنی طرف سے اللہ کی. اور اللہ کی بات قرآن پہنچانے والا کون, اور ہم سے زیادہ سمجھتا کس کو تھا؟ جب رسول کو رسول بتا رہے ہیں تو رسول کو کیا نعوذ باللہ آپ کو زیادہ سمجھتا تھا کہ ہم کو زیادہ سمجھ رہا ہوں؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ سمجھتا تھا. تو یہاں بھی آپ دیکھیے قرآن میں کیا ہے, پاؤں دھونا ہے. لیکن قرآن میں یہ نہیں بتایا گیا ہے کہ موزے پہننے کی حالت میں دھونا ہے یا موزے نہیں پہننے کی حالت میں دھونا ہے. قرآن اس حدیث سے ٹکرا رہا ہے؟ کوئی آدمی بولے ارے تو قرآن ٹکرا رہا حدیث سے. کیا ٹکرا رہا ہے؟ قرآن نے ایک حالت میں بتایا کہ پاؤں دھونا ہے, تو حدیث میں پاؤں نہیں دھونا ایسا ہے نہیں ہے. حدیث میں بھی پاؤں دھونا ہے, اس سے پہلے کی حدیث ہم دیکھے پاؤں دھویا. لیکن حدیث میں ایک اور حالت کے بارے میں بتایا گیا جو قرآن میں نہیں. وہ کون سی حالت ہے؟ موزے پہنے ہوئے حالت میں. یہ تفصیل قرآن میں ہے کیا؟ نہیں. اللہ نے نہیں بتایا. کیوں نہیں بتایا؟ تاکہ لوگ رسول سے اور ڈیٹیل پوچھیں, تاکہ لوگ رسول سے معلوم کریں کہ اس مسئلے میں اور کچھ قاعدے ہیں کیا. بالکل ہیں. کہ قرآن میں ہی نہیں بتایا کتنا دھو, اگر سوکھا رہ جائے تو کیا کرو, نہیں بتایا گیا قرآن میں. قرآن میں بس بتایا گیا پاؤں دھونا ہے. اب ڈیٹیل کون بتائے گا اس کی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اس کی دلیل قرآن میں خود موجود ہے. اللہ نے کیا فرمایا, وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. اے نبی, ہم نے یہ نصیحت کی کتاب قرآن آپ کی طرف نازل کی ہے تاکہ آپ لوگوں کو واضح طور پر بتا دو کہ ان کے رب کی طرف سے کیا نازل ہوا ہے. تو معلوم ہوا کہ رب کی طرف سے جو کچھ نازل ہوا ہے وہ اصلاً کیا ہے, ایکچولی وہ کیا ہے, اس کا کیا مطلب ہے, یہ کون بتائے گا؟ رسول. تو یہاں بھی پاؤں دھونے کا مسئلہ جو وضو میں ہے اس کو وضاحت سے کون بتائے گا؟ تو یہاں آپ نے بتایا کہ جب کچھ نہیں پہنا ہوا ہوگا آدمی تو کیا کرے گا, پاؤں اس حالت میں مسا چلے گا نہیں. لیکن ایک آدمی اگر موزے پہنا ہوا ہو تو وہ آدمی موزوں پر مسا کر سکتا ہے جہاں چمڑے کے موزے آ رہے ہیں. دیکھیے کیا ہے, کہتے ہیں کہ لوگوں نے پوچھا تم آپ ایسا کرتے, تفعل هذا؟ فقال نعم, انہوں نے کہا کہ ہاں. انہوں نے یہ نہیں کہا تمہارا کام سننا ہمارا کام بولنا, آٹھ سال ہم نے مدرسے میں کیا کیا. پبلک بولی ہم کو کیا معلوم کیا کیا آپ, ہم کو نہیں معلوم. یہ دلیل ہے صحابی سے بڑھ کے کوئی علم والا ہو سکتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے والے, سننے والے, آپ سے سیکھنے والے, آپ سے مصافحہ کرنے والے, آپ کے آمنے سامنے بیٹھنے والے, ان سے زیادہ علم والا کوئی ہو سکتا ہے؟ ان سے زیادہ کوئی علم والا نہیں ہو سکتا ہے. صحابہ ان سے پوچھا آپ ایسا کرتے, یعنی ایسا کیسا کر رہے ہیں آپ؟ قال نعم, ہاں. رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے. بالا ثم توضا ومسح على خفیہ, ان کا عمل کیا ہے؟ پیشاب سے فارغ ہوئے اور وضو کیا, تو وضو میں کیا کیا؟ موزوں کا مسا کیا. لوگوں نے پوچھا کہاں سے لائے عمل؟ انہوں نے کہا میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, آپ نے بھی پیشاب سے فراغت کی, اس کے بعد وضو کیا, تو وضو میں آپ نے بھی چمڑے کے موزوں پر کیا کیا, تو ہم بھی کرتے ہیں. تو انہوں نے کیا کیا؟ آپ نے عمل کی دلیل دی. انہوں نے کہا میں صحابی ہوں, تم پوچھنے والے کون ہوتے ہو, اوقات دیکھو اپنی, باپ کی دلیل ہے؟ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں, پہلے جاؤ باپ کی دلیل لے کے آؤ. تو یہ طریقہ علم والوں کا نہیں ہوتا ہے. جس کے پاس دلیل نہیں ہوتی ہے وہ ذلیل کرتا ہے. سامنے والے کو ذلیل کرنے سے وہ غلط ثابت ہوتا. ایک آدمی دل بھر کے کسی کو گالی دے دے اور یہ سوچے میں نے اس کو غلط ثابت کیا, کورٹ میں چلے گا ایسا؟ وہ کوئی وکیل کھڑا ہو گیا کورٹ میں, اور گالیاں دینا شروع کیا. بولے میں نے غلط ثابت کر دیا اس کو, اس کو سیدھا اندر کریں گے, یہ نیا جرم ہے تیرا. اس کا جرم تو ثابت نہیں ہوا, تیرا جرم ثابت ہوا کہ تو اس لائق نہیں ہے کہ تو اپنا کیس لڑ سکے. تو اس کو دلیل دینا چاہیے, کسی کو گالی دینے سے غلط ثابت نہیں ہوتا ہے. تو بہت سارے لوگ غلطی یہ کرتے ہیں کہ وہ تہمت کو تردید سمجھتے ہیں, کسی پر الزام تراشی, گالی گلوج اور بدتمیزی کو سمجھتے ہیں کہ ہم نے ان کو غلط ثابت کر دیا. ایسا نہیں رہتا ہے. صحابی سے جب پوچھا تو انہوں نے کیا کہا, ہاں انہوں نے ذلیل نہیں کیا, انہوں نے کہا ہاں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, آپ بھی استنجا آپ نے کیا, اس کے بعد آپ نے وضو کیا, تو آپ نے کیا کیا, چمڑے پر, چمڑے کے موضوع پر مسا کیا. میرے لیے اتنی دلیل کافی ہے, میں نے نبی کو دیکھا, میں نے بھی ویسا کیا. معلوم ہوا کوئی یہ بول سکتا ہے وہ نبی کے ساتھ خاص تھا, صحابہ بولتے تھے ایسا نہیں, ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرتے دیکھا تو ہم نے ایسا کیا. بہت سارے لوگ کیا ہوتے, ہو سکتا بڑھاپے میں ایسا کیا ہو, ہو سکتا ہے آپ کی طبیعت خراب ہو, ہو سکتا ہے, ہو سکتا ہے کچھ بھی نہیں ہو, ہو سکتا ہے یہ سنت ہو. بھائی آپ ہارٹ ٹیک کے اٹھنا ہے جیسے سنت ہے یہ, تو اب لوگ کیا کہتے ہیں, ہو سکتا ہے بڑھاپے میں ایسا آپ نے کیا ہو, ہو سکتا ہے صحابہ اس زمانے میں نعوذ باللہ بت رکھ کے آتے ہوں, کسی کو کہیں آپ کے ابو بت رکھ کے آتے ہیں کتنا غصہ آئے گا اس کو, میرے باپ کے بارے میں ایسا بولتا ہے, میرا باپ کچھ مشرک تجھ کو دکھتا ہے, بت رکھ کے آئے گا میرا باپ. اس کو اگر بولیں کہ اس کا باپ دیکھا جائے باقی, تو اس کو علی باتا بھی ڈھنگ سے نہیں آتا ہوگا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں بول رہا ہے, صحابہ بت رکھ کے آتے تھے, آپ بتائیے کیسے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رف الدین کر رہے ہیں, تو کیا نعوذ باللہ آپ بھی بت رکھتے تھے؟ بت گرنے کے لیے بہت سارے بت ہیں, بت اس زمانے میں لوگ رکھ کے آتے تھے, لہذا وہ بت گرانے کے لیے آپ نے کیا کیا, رف الدین سیکھا. ارے اتنا مشکل, بتوں کی مسجد میں انٹری آپ کرنے دیں گے؟ آج کے دور میں اگر ایسا لوگ کرنے لگیں, سمپل طریقہ کیا ہے اس کا, دو آدمی باہر کھڑے کر دیے, آتے وقت چیکنگ کریں گے ان کی, ہے کہ وہ چل نکل باہر, لا جمع کر دو اس کے, یہ ایزی طریقہ ہے, آنے دو اندر, پڑھنے دو نماز میں بت لے کے, یہاں اتنا وہ بیٹھ رہا اور دیکھ رہا بھی نہیں کوئی اس کو, نہیں وہ باہر سے ایسا آ رہا. کامن سینس آدمی کو, چلیے نقل نہ صحیح, کم سے کم عقل تو ہو. مسافہ بھی کر رہا ہے ایسا کر رہا, بھوت ہے یہاں پہ ایک دم, سیکرٹ کچھ تو بھی لے کے آ رہا ہے. نماز سے, نماز میں جانے کے بعد رفع الیدین ہونا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیتے سیدھا ہاتھ اوپر کرو, کس کے کس کے, یہ بھی تو ہو سکتا تھا نماز سے پہلے, یعنی نماز تک نہیں بولنا کسی کو کچھ, رہنے تو بھوت اس کے پاس, مسجد میں لے کے آ رہنے تو اس کے پاس, نماز میں وہ بھوت کیا ہونا چاہیے, گرنا چاہیے. کون بتایا آپ کو ایسا, ہو سکتا ہے ایسا ہو, ہو سکتا ہے ایسا ہو. تو صحابی ایسا نہیں کرتے تھے, صحابی کیا کرتے تھے, دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, آپ نے وضو کیا, آپ نے اس میں موزوں پر مسا کیا, بس دلیل کافی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دلیل ہے, نبی کے ساتھ خاص ہے اس کے لیے دلیل چاہیے, ورنہ آپ نے عمل کیا ہم بھی عمل کریں گے. بعض لوگ کیسا بولتے ہیں, یہ بتاؤ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت تک ایسا کیا تھا, کون بولا ایسا دلیل چاہیے آپ کو. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمل اگر زندگی میں ایک مرتبہ بھی کیا تو کیا ہماری دلیل نہیں ہے, وہ روز کرنا ایسا ہماری ضروری نہیں ہے, اس کے لیے دلیل میں آنا ضروری نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روز کرتے تھے, ہر نماز میں کرتے تھے. اب کوئی آدمی بتایا آخری وقت تک آپ ایسا کرتے تھے, ہم اس کو پوچھیں گے آپ یہ بتائیے فرض میں آخری تک کرتے تھے, سنت میں آخری تک کرتے تھے, یہ دونوں چاہیے ہم کو, کرے گا وہ؟ اتحیات کی دلیلیں فرض کے لیے بھی دے گا, سنت کے لیے بھی دے گا, نفل کے لیے دے گا. عید کی نماز میں اتحیات پڑھتے تھے, دلیل آ کے دے سکتا ہے؟ بولے گا وہ ایک دلیل آ گئی بس ہو گیا نا, اتحیات نماز میں ہے. ہم بولیں گے نہیں, تم فرض کے لیے بھی دو, سنت کے لیے بھی دو, نفل کے لیے بھی دو, دے گا دلیل؟ تو اس کے لیے اپنے دل سے کیسا بھی لے رہا ہے اور ہمارے لیے قید لگا رہا ہے کہ آخری وقت تک ایسا کرتے تھے, کہاں سے لایا تم نے ایسا؟ یہ دلیل صحابہ پوچھتے تھے, بتا ہم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, انہوں نے بتایا ایسا آخری وقت تک آپ موزوں پر مسا کرتے تھے, بولے ایسا نہیں, میں نے دیکھا آپ نے کیا, بس میں کرتا ہوں ایسا. ایک بار انہوں نے دیکھا لیکن ہمیشہ کا عمل اس کو یاد رکھیے. انہوں نے کتنی بار دیکھا؟ ایک بار دیکھا. دلیل ایک بار کافی ہے کہ نہیں؟ کیا آخری وقت تک کرتے تھے کہ دلیل چاہیے؟ نہیں. ہم پوچھتے ہیں آپ پانچ نمازوں کے بعد میں اجتماعی طور پر دعا کرتے، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت تک ایک بار کرے؟ ہم کو بتاؤ، آخری وقت تک مت بتاؤ ہم کو، پہلی مرتبہ کیے ایسے بتاؤ. اس کی دلیل ہے لیکن چھوڑنے کے لیے تیار ہے اس کو؟ اس کو اتنی پابندی سے کر رہا ہے جبکہ ایک مرتبہ کرنے کی بھی دلیل نہیں ہے. اگر پوچھیں اس کو ثابت ہے کہ بھائی یہ، تو کیا بولتا؟ دعا منع ہے کیا؟ دعا منع ہے؟ نہیں، دعا منع نہیں ہے. پھر دوسری دعا جو بریلوی حضرات کرتے وہ بھی منع ہے کیا؟ بریل آپ دیکھیں کسی بریلوی مسجد میں کتنی بار کرتے ہو؟ اس کو دعائے ثانی بولتے ہیں. ایک تو دعائے کون سی ہے؟ اولا، جو فرض نماز کے بعد ہوتی ہے. فرض کے بعد وہ لوگ صاحب سنت وغیرہ پڑھتے ہیں، اس کے بعد پھر ایک دعا کرتے، یہ اس میں شریک ہوتے ہیں؟ نہیں ہوتے. کیوں؟ منع ہے دعا. اب منع ہو گئی، یعنی پہلی منع نہیں، دوسری منع ہے، وہ بھی دعا ہے، یہ دعا نہیں ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ تم کو بہت دیا اللہ نے کر کے تم نہیں کرتے دعا، تم بہت گھمنڈ کرتے اللہ سے. آؤ اب دوسری بار بھی آپ تم گھمنڈ مت کرو، دوسری دعا کیوں نہیں کر رہے ہیں آپ؟ دیکھیے دلیل، آپ ایک جگہ ایک اصول، چین میں ایک اصول، جاپان میں ایک اصول چلتا ہے سر، اللہ کا دین ساری دنیا میں. چین میں جائے چینی نماز، جاپان میں گئے جاپانی نماز، ایسا ہے؟ نہیں، دین ایک ہے. آپ پوری پوری زمین کس کی ہے؟ سارا دین ایک ہی اللہ کا. وہ عرب میں تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کہاں ہیں؟ ہندوستان میں. اور کسی ملک میں جائیں گے اور پوچھیں گے وہاں کے علماء سے یہاں کی نماز کیسی، ذرا بتاؤ ٹائم ٹیبل کے حساب سے کیا رہتا ہے، پوچھیں گے اس کو یہاں کتنے ڈگری پہ ہاتھ باندھنا چاہیے؟ نہیں، نماز نماز ہے. تو جو چیز صحابی نے دیکھی ایک مرتبہ، انہوں نے اس کو کیا بنا لیا؟ اپنے لیے دلیل. تو راوی کیا پوچھ رہے ہیں؟ دیکھیے راوی جنہوں نے دیکھا ان کو، انہوں نے مضارع میں پوچھا. اگر عربی کسی کو معلوم ہے تو وہ اس کو سوچے. انہوں نے پوچھا تفعل هذا، آپ ایسا کرتے ہیں، یعنی آپ کا معمول ایک بار کی بات ہے، آپ ایسا کرتے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں نعم ایسا کرتا ہوں. کیوں کرتے ایسا؟ دلیل کیا ہے؟ رأیتو، میں نے دیکھا، میں ہمیشہ دیکھتا تھا، میں نے زندگی بھر آخری وقت تک دیکھا. کچھ بولے انہوں نے؟ میں نے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ نے پیشاب سے فراغت کے بعد وضو کیا اور آپ نے اس میں چمڑے کے موزوں پر مسا کیا. ایک بار دیکھا، اس کو اپنے لیے کیا بنا لیا؟ اس کو کہتے ہیں اتباع. اس میں نہیں کرنے کے راستے نکالنا جیسے یہود کرتے تھے، جیسے اللہ نے کہا گائے ذبح کرو، کیسی گائے ہونا چاہیے، ایسی ہو، عمر کیا ہو، رنگ کیسا ہو. فذبحوها وما كادوا يفعلون، اللہ نے کہا ذبح کیا تو صحیح انہوں نے، لیکن کرنے جیسے نہیں تھی، ایسا کر رہے تھے کہ نہ کرنے کی نوبت آئے. تو یہ سنت پر عمل نہ کرنے کے لیے روڑے پیدا کیے جانے ہیں. ایسی دلیل بتاؤ، مکہ میں بتاؤ، سن 2 ہجری میں بتاؤ، 9 ہجری میں بتاؤ، اس طرح کی قیدیں لگانا. تو پھر آپ بتائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سال میں جو عمل کیا ہے، اس کے بعد وہ عمل ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ اسی سال میں عمل کریں گے آپ؟ ہم کو تو عمل زندگی بھر کے لیے ہے، چاہے ایک مرتبہ آپ نے عمل کیا ہو. تو کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا اور آپ نے موزوں پر مسا کیا. قال الاعمش، اعمش راوی ہیں حدیث کے. قال الاعمش، اعمش کہتے ہیں، قال ابراہیم، ابراہیم یہ ان سے اوپر کے راوی ہیں، غالباً ابراہیم النخعی ہیں. قال ابراہیم کان یعجبہم ھذا الحدیث، سلف کو یہ حدیث بہت ہی پسند تھی، اس حدیث سے سلف بہت خوش ہوتے تھے. کیوں؟ لأن اسلام جریر کان بعد نزول المائدہ، اس لیے کہ جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام سورہ مائدہ کے نزول کے بعد تھا. اس کو امام البخاری مسلم دونوں نے روایت کیا اور الفاظ مسلم کے. کیوں؟ کیا مطلب اس کا؟ تو ٹھیک ہے، ہجرت کے بعد تھا تو کیا ہوا اس سے؟ یہاں کیا بول رہے ہیں؟ جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو موضوع پر مسح کیا، ان کا اسلام وہ اسلام لائے, کب لائے؟ بعد المائدہ, سورہ مائدہ کے نزول کے بعد. تو کیا ہوا اس سے؟ آپ پہلی شروع میں آیت اگر دیکھیں گے وضو کی, یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین. تو پاؤں دھو اپنے کہاں تک؟ ٹخنوں تک. پاؤں کے دھونے کا حکم کون سی صورت ہے؟ وہ سورہ مائدہ. اور یہ اسلام لائے کب؟ مائدہ کے بعد. تو وہ آیت پاؤں دھونے کی آ چکی تھی کہ نہیں؟ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ موزوں پر مسا کیا. یعنی یہ منسوخ عمل ہے؟ نہیں ہے. یعنی کوئی آدمی کہہ سکتا ہے, ہو سکتا ہے کہ یہ موزوں پر مسا کرنا پہلے رہا ہو, بعد میں جب پاؤں دھونے کا حکم آیا تو وہ کیا ہو گیا ہوگا؟ منسوخ. کیونکہ قرآن میں کیا ہے؟ پاؤں دھو. تو مسا کرنے کا حکم تب تک نہیں آیا تھا, پھر آیت آئی. ہو سکتا ہے مسا کرنا پہلے رہا ہو, پھر قرآن میں پاؤں دھونے کا جب حکم آیا تو وہ حکم کیا ہو گیا؟ اب کینسل, ابروگیشن جس کو آپ کہتے ہیں, منسوخ ہو گیا. تو کیا ایسا ہی ہے؟ نہیں. تو اس سے کیا ثابت ہوا؟ کہ اس کے بعد بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پاؤں پر موزوں پر مسا کیا ہے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ عمل منسوخ نہیں. تو کیا پاؤں دھونا منسوخ نہیں ہوا؟ یہ بات کا ہے نا. ارے بھائی وہ ٹھیک ہے, وہ اس کا ناسخ نہیں ہے, لیکن موزوں پر مسا کرنے سے وہ منسوخ نہیں ہوا؟ نہیں. قرآن میں دلیل ہے, لیکن وہ تو پچھلی آیت ہے نا, یہ بات کا عمل ہے. تو کیا بولتے؟ دیکھیں دھونے کی بھی تو دلیل ہے بھائی, دھونے کی بھی دلیل ہے. یعنی ایسا نہیں کہ پاؤں دھونا ہی منسوخ ہو گیا تو ہم کیوں دھو رہے ہیں, مطلب موزے سب پہن کے آنا چاہیے گھر سے. پاؤں دھونے کا بھی عمل ہے اور موزوں پر مسا کرنے کا بھی عمل ہے. کوئی کسی کا ناسخ ہے؟ نہیں ہے. ہاں ناسخ کو آپ تقید کے معنی میں لیتے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ حکم عام ہے, اس کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ موزوں پر مسا کرنا بدل بن جاتا ہے. اچھا یہ بتائیے کہ دھونا ہے پاؤں اور اوپر سے اگر آدمی موزے پہن کے مسا کر لے تو یہ مسا کرنا کیا بدل ہو جائے گا پاؤں دھونے کا؟ سوال پھر سے سنیے, پوچھنے کے انداز سے آدمی سوچتا جواب اس کا کیا ہوگا, وہ مت سوچیے, انداز مت دیکھیے پوچھنے کا, سوال پہ دھیان دیجیے. کیا ایک آدمی موزوں پر مسا کرتا ہے کیا یہ پاؤں دھونے کا بدل ہے؟ پاؤں دھونے کا بدل بدل ہے کیا؟ بدل ہے؟ بدل نہیں. ہاں بدل نہیں ہے. بدل کس کو کہتے ہیں پہلے یہ بتائیے. سبسٹیٹیوٹ جس کو آپ کہتے ہیں, اس کی بجائے یہ چل جائے گا, یہ اس کو مت آنے دو, یہ دے دو ہم کو, اس کی بجائے یہ دے دو, تو یہ اس کا بدل. مان لیجئے آپ کو بدل پہلے سمجھاتا, اس کے بعد مسئلہ آپ بتاؤ مجھ کو. آپ نے کسی سے کہا کہ ایک آدمی یہ ڈبا اٹھانے کے لیے بھیجو, بکسا باکس اٹھانے کے لیے بھیجو. اس نے ایک آدمی بھیجا, کہا کہ نہیں وہ آدمی مجھ کو چاہیے, میرے یہاں بھی اس کا کام ہے, یہ کام کا آدمی ہے, میرا کام رک جائے گا اس کی وجہ سے, میں دوسرا آدمی اس کے بدلے بھیجتا ہوں. تو یہ کیا ہوا؟ دوسرا آدمی پہلے کا بدل ہوا. تو بدل سمجھا آپ کو؟ ٹھیک ہے. اب میں پھر پوچھتا ہوں, کیا موزوں کا مسح کرنا پاؤں دھونے کا بدل ہے؟ ہے. کون بولتا ہے؟ ہاتھ اوپر کرو, پھانسی نہیں ہوگی کسی کو, ڈرو مت. اور کون بولتا ہے نہیں بدل نہیں ہے؟ نہیں ہے. نہیں بولنے والوں کی کیا وجہ ہے اور ہاں بولنے والوں کی کیا وجہ ہے؟ نہیں. کیا؟ ہاں نہیں. ہاں بتاؤ. اچھا ایک جواب یہ,
پہلے وضو کر لیا تھا اور ہو گیا,
तो टूटा कैसा फिर वो? हाँ, पेशाब करने गया तो टूटा या करने के बाद टूटा? बाद टूटा। हाँ, चलो नहीं समझा आपको? आपको समझा? अच्छा, वापस से बोलो। हाँ, हंसने वालों को भी पूछ रहा हूँ मैं। हाँ, अच्छा, तो पांव मोजों पर मसा करना पांव धोने का बदल नहीं है, टेम्पररी भी है, नया कॉल है, परमानेंट बदल हो सकता हो। जो आदमी को आप बुला रहे हैं, क्या जिंदगी भर के लिए बुला रहे हैं उसको? तो बदल बना वहां थोड़ी देर के लिए, यहां नहीं बन सकता। अब यहां जिंदगी भर का क्यों? एक वजू करके आप पैदाइशी वजू करके जिंदगी भर चला रहे क्या उसको? हर वजू, मैं पूछ रहा हूं, मैं शरीयत में नहीं बोल रहा हूं, मैं शरीयत में हमने इससे पहले बातचीत की है, समझ रहा सबको? दीनी एतबार से मैंने बताया, ना ये उसका नासिख है ना उसका नासिख है, दोनों अमल अपनी जगह है ना, धोना भी है। और लेकिन मसलन अब मैं वजू कर रहा हूं, तो वजू में क्या मोजों का मसाह करना, मोजों पर मसाह करना पांव धोने का बदल है या नहीं? हाँ, जाहिर बात है, पहने हुए हो तो ही होगा ना, पहने नहीं तो फिर मोजे पे कहां से मसाह करेगा? देखिए, बदल है, बदल है। बदल का मतलब ये, आप ये बोल सकते हैं, ये आदमी, एक आदमी उसके बदले भेज दिया, अब आपने इसको भी रखा और उसको भी रखा, बोले बदल भेजा ना आपने, तो दोनों काम कर रहे हैं यहां पे, चलता है ऐसा? इसके बदले ये भी चल जाएगा, वो भी चल जाएगा, तो दोनों में से एक चलेगा या दोनों चाहिए? इसको बदल बोलते हैं, ये भी चलता ये भी चलता, तो बदल किसको कहते हैं? दोनों में से कोई भी चल जाएगा। तो एक आदमी जब बेवजू है वो, अब ऐसा आदमी मसलन जैसे इन्होंने मिसाल दी, वजू करके पहना था, उसके बाद वजू टूटा, वजू टूटा कि नहीं टूटा, अब उसने वजू करना है, तो क्या इस सूरत में पांव धोने का बदल उसका बन जाएगा या पांव धोना बाकी है उसके ऊपर अभी भी? बदल बन जाएगा। पांव धोने की जरूरत है उसको मसा करने के बाद? नहीं है। तो क्या उसका वजू अधूरा है? तो बदल बन गया का मतलब काम हो गया। क्या बोल सकते हैं इसने पांव नहीं धोया, इसने मसा किया, इसका वजू परफेक्ट नहीं है, बोल सकते हैं? उसका वजू क्या है, कोई कमी है उसमें पांव नहीं धोने की वजह से, तो ये उसका बदल बन जाता है। लेकिन ये हाथ में मोजे में चलेगा ऐसा? कोई कहे कि इसमें कयास करना चाहिए, सर्दी में बाद औकात पानी में हाथ डालने को थोड़ा तकलीफ होती है, तो हम क्या करेंगे? मोजे ना, वो पांव के मोजे पे किसको कयास कर रहा है? हाथ के। और कोई आदमी फिर मुंह पे पहन ले, उस पर मजा कर रहा है, ऐसा चलेगा? ये किस बारे में है? सिर्फ खुफैन, खुफैन सर में हाथ में पहनते हैं नहीं, ये पांव ही के बारे में, याद रहेगा? वरना बैठे बैठे सोचेंगे, एक मसला आज तक किसी भी आलिम ने नहीं बताया, ये भी इससे निकलता है इल्मी बात, ऐसी है कुछ तो भी, हमें अजाय बात पेश करना चाहिए हमको? नहीं। अलजहलु यखलुकुल अजीब, जहालत अजीब गरीब चीजों को जन्म देती है जी। तो कहते हैं कि कान युजिबुहुम हादल हदीफ लिअन्न इस्लाम जरीरिन कान बाद नुज़ूल المائدہ, इसलिए कि जरीर रदी अल्लाह तआला का इस्लाम सूरह मायदा के नुजूल के बाद था। इस हदीस से क्या क्या बातें मालूम ही बताइए। नंबर एक, पहले तो यह हदीस कौन कौन सी किताबों में है? बुखारी। और अल्फाज किसके हैं? मुस्लिम के, यानी इमाम मुस्लिम अपनी तरफ से बोल रहे हैं? नहीं, इमाम मुस्लिम की किताब में इन अल्फाज में ही हदीस आई है। ये एहतियात की वजह से बयान करने वाला बताता है, ताकि वो बताए कि अल्फाज मुस्लिम के हैं, अगरचे हदीस अल्फाज के फर्क के साथ बुखारी में भी मौजूद है। ठीक, इस हदीस से क्या क्या बातें मालूम हुई? नंबर एक, हाँ, वुजू में موزوں پہ مسا کیا, یعنی چمڑے کے موزوں پر مسا کر سکتے ہیں, وہ وضو میں ہوتا ہے, پاؤں دھونا ضروری نہیں ہے. وہ آگے کا مسئلہ ہم آگے آئیں گے جو آپ بولنا چاہ رہے ہیں. نمبر دو, یہ سفر کے لیے ہے یا مقام کے لیے ہے؟ حضر سفر کب ہے؟ اس میں ذکر ہے کچھ ایسا تو زبردستی سوچ سکتے, ہو سکتا سفر میں ہو, ہو سکتا مکہ میں ہو, ہو سکتا مدینہ میں ہو, کچھ کر سکتے ایسا؟ جب نہیں ہے تو زبردستی لانا چاہیے نہیں ہے, تو ایسا کچھ اس میں ہے نہیں. صحابی نے بتایا ایسا کچھ نہیں, نبی نے کیا ہم نے کیا, خلاص یہ دلیل ہے. تو معلوم ہوا کہ یہ سفر حضر کا کوئی مسئلہ اس میں نہیں ہے. نمبر تین, دوسرے پوچھنے والے صحابی تھے, نہیں معلوم, صحابی تھے فقیلا, ان سے کہا گیا کہ تابعی نہیں ہو سکتے ہیں, تابعی بھی ہو سکتے ہیں, ان سے پوچھا گیا آپ ایسا کرتے, تو انہوں نے جواب میں کیا کیا, پہلے کیا کیا, دیکھیے ادب جواب کا کیا ہے, انہوں نے آپ ایسا کرتے, آپ ایسا کیسا کرتے ہیں, تو جواب میں کہا ہاں میں ایسا ہی کرتا ہوں, پہلے جواب دیا اس کے بعد دلیل. یہ طریقہ ہے مسئلہ بتانا اس کے بعد اس کی دلیل دینا, سمپل. جس کے پاس دلیل ہے اس کو ٹائم کم لگتا ہے, وہ فٹافٹ بتا دیتا اپنا, جس کے پاس نہیں وہ بہت گھمانا پڑتا ہے اس کو, پہلے میری بات سنو, پہلے میری بات سنو کرتا ہو, ذرا سنو تو صحیح ہو, لمبا کرتا ہو, ارے اصل دلیل دو نا آپ ہم کو, پہلے آپ بول دو اس کے بعد سمجھاؤ. کوئی آدمی ہے, بہت سے لوگوں سے بات کرنے سے یہ ہوتا ہے, وہ کہتے نہیں پہلے ہماری پوری بات سنا, پہلے آپ ایک بار دلیل دے دو, اس کے بعد آپ ایک گھنٹہ سمجھاؤ, کم سے کم مجھ کو اطمینان رہے گا کہ آپ نے دلیل دی, اس کو سمجھاؤ نا آپ, ایک گھنٹہ دو گھنٹہ سمجھاؤ آپ. لیکن لوگ کیا کرتے, دلیل نہیں دیتے ہیں پہلے اس کو, کیونکہ پورا پہلے دوسری زمین بنانی ہوتی ہے اس کو, یہ ایسا ہے, وہ ایسا ہے, وہ ایسا ہے, اس کو باتوں میں الجھانا ہوتا ہے, اصل دلیل وہ دیتا نہیں. تو انہوں نے کیا کیا, اس سے کیا معلوم ہوا, مسئلہ بتانا اور دلیل دینا, اور نبی کو بھی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی, نبیوں کو بھی حاجات ہوتی ہیں پیشاب پکانے کی, اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے. اور ہاں یہ عمل منسوخ نہیں ہے, یعنی کون سا عمل, موزوں پر مسا کرنا منسوخ نہیں ہے, اور موزہ پہن کے پاخانے کے لیے جا سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں, اور اس زمانے میں ان کو معلوم تھا قرآن میں یہ حکم ہے, تبھی تو بول رہے ہیں کہ ان کو بہت اچھا لگا, کیونکہ نزول مائدہ کے بعد کی چیز ہے, تو قرآن میں ان کو معلوم تھا کیا ہے, اسی لیے تو پوچھا. لیکن جب نبی کا عمل ملا تو انہوں نے اس کو رد کیا نہیں, تو معلوم ہوا کہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی چیز قرآن میں بھی ہو تو وہ دلیل بنے گی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ملتی ہے تو وہ بھی دلیل ہو جاتی ہے. اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا, قل اطیع اللہ و رسول, اے نبی آپ کہو اللہ کی فرما برداری کرو اور کہ خالی اللہ کی مانو, تو اللہ کی, اللہ کا حکم کہاں ملے گا, قرآن میں, اور رسول پھر الگ سے بیان کیا نا اللہ نے, تو وہ رسول کی بھی ماننا ہم کو ہے, تو اللہ اور اس کے رسول کی دونوں کی دلیل ہے, دونوں دلیل ہیں. اور کیا معلوم پڑا اس سے, موزوں پر مسا کرنا پاؤں دھونے کا بدل ہے, اور اس میں ہے ہاں مسح علی خفیہ, علی اس معنی میں یعنی ضروری نہیں لیکن ٹھیک ہے بول سکتے ہیں, ہاں مسا ایک بار کیا جی, اسے بھی معلوم ہے کہ مسا کی گنتی نہیں ہے, اگر گنتی نہیں ہے تو, اگر کوئی گنتی نہیں ہے تو کتنا پکڑنا چاہیے اس کو, تین بار پکڑنا چاہیے. جیسے کوئی آدمی کہے انہوں نے آیا اور سلام کیا تو کتنے بولیں, کتنے بار کیا پوچھتا کوئی, تو کیا سمجھتا ہے اس سے, کھانا کھایا ہاں کھایا تو کیا سوچتے ہیں, ہو سکتا پانچ بار کھایا ہو, سوچتے ایسا, انسان کا کلام ہے, کسی چیز میں اگر گنتی نہیں ہے تو کتنا پکڑا جائے گا اس کو, ہاتھ دھویا, کھانا کھایا, پانی پیا, کوئی بھی عمل, کام پہ گیا, یہ کیا, کچھ بھی عمل میں, جب تک کہ وہ اضافی اس میں گنتی نہیں بتاتا ہے کتنا مانا جانا جائے گا, کیونکہ ایک ہی بولا اس نے, اب تک دو بولا نہیں تو ایک ہی کم سے کم مانا جائے گا. تو ایک اس میں ذکر ہے, دو کا ذکر, تین کا ذکر نہیں ہے. پھر خفین کے مسا سے وضو ناقص نہیں ہوتا ہے, کیونکہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا. اگر یہ کمتر ہوتا تو آپ ایسا نہیں کرتے. اور ایک صحابی کا عمل کے بعد دوسرے صحابی نے اختلاف نہیں کیا, یعنی انہوں نے صحابی کی وجہ سے اختلاف نہیں کیا یا نبی کی وجہ سے؟ ہاں, انہوں پہلے تو پوچھے نا کہاں یہ عمل کر دیں آپ, پہلے تو کوشچن کیے کہ نہیں کیے, لیکن انہوں نے چپ کب بیٹھے؟ مطلب صحابہ سے بھی لوگ کیا کرتے تھے؟ دلیل مانگتے تھے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ایک مرتبہ کے لیے کافی دلیل ہے, انہوں نے ایک بار دیکھا اور ہمیشہ کرتے رہے, تو اس سے ضروری نہیں کہ اتنی مرتبہ کیے تو اتنی مرتبہ ہی ہم کریں گے. اور دیکھیے ایک روایت ہے, ہسٹوریکل ایک تاریخی شہادت ہے کہ یہ کب ایمان لائے, سورہ مائدہ کے نزول کے بعد. تو اس سے معلوم ہے کہ سلف دیکھیے یہ بھی یاد رکھتے تھے, اور اس کا یاد رکھنا ضروری ہے کہ نہیں, کون کب اسلام لایا, زمانہ, ڈیٹ بیٹ یاد رکھنا سب چیزیں ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ کیا اس کا احکام پہ اثر پڑتا ہے؟ اگر یہ بات یہاں معلوم نہیں ہوتی تو شبہ باقی رہتا, لیکن چونکہ ان کا اسلام کب لائے معلوم پڑا تو اس سے وہ شبہ بھی ختم ہو گیا. اس سے معلوم ہوا کہ حدیث کے راویوں خصوصاً صحابہ کے بارے میں ان کے ادوار کا معلوم رکھنا, یعنی راویوں کا دور یاد رکھنا, یہ کب اسلام لائے, کب پیدا ہوئے, کب وفات ہوئی, کب سفر کیے, کہاں سے کہاں گئے, تو یہ چیزیں بھی کیا اسلامی احکام میں اس کا اثر پڑتا ہے؟ پڑتا ہے, جیسے یہاں پر اثر پڑ رہا ہے. یعنی اس کے احکام میں اثر نہیں پڑتا ہے, احکام کے سمجھنے میں اس کی تاثیر ہوتی ہے کہ آسان ہو جاتا ہے بہت ساری چیزوں کا سمجھنا. اوپر کے حصے میں مسا کرنا چاہیے, آگے آئے گا وہ انشاءاللہ. یہ آپ یہ پاؤں ہیں مثلا, تو اس طرح سے اوپر حصے میں مسا کرنا چاہیے, تو آگے وہ دلیل آئے گی, حضرت علی کی روایت ہے انشاءاللہ, اس پر کریں. ٹھیک ہے, آج کے لیے میں سمجھتا ہوں اتنا کافی ہے, اگلے درس میں ہم آگے مسائل اور انشاءاللہ دیکھیں گے. اقول قولی ہذا واستغفر اللہ لی ولکم.